الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلم الكتاب والحكمة وإن كان من قبل في ضلال مبين وقال الله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق اللہ علی العظیم و صدق رسول النبی الکریم. بزرگ اور دوستو، اللہ جل شانہ نے انسان کو جب پیدا کیا تو اس کو بے انتہا اچھی صلاحیتیں عطا فرمائی، اور پھر ان صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے کہ صحیح استعمال ہو جائیں، اللہ پاک نے دو ہدایت کے سرچشمے جاری فرما دیے. ایک انبیاء علیہ السلام کا ایک پورا سلسلہ جاری فرمایا، آدم علیہ السلام سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک مسلسل انبیاء تشریف لاتے رہے، اور اللہ پاک کے احکامات اپنی اپنی امتوں تک پہنچاتے رہے، اور ساتھ اللہ پاک نے کتابوں کا سلسلہ بھی جاری فرمایا، جس کے ذریعے سے جو اللہ چاہتے تھے وہ اس میں بیان فرما لیتے کہ ایسا کرو ایسا نہ کرو، جس کو کہتے ہیں اوامر و نواہی، یعنی شریعت. تو یہ ہمارے لیے ہدایت کا دو بڑے نظام ہے جو مسلسل چلے آ رہے ہیں، اور اس کی تکمیل جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہو گئی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر ہے اور قرآن آخری کتاب ہے. آخری پیغمبر اور آخری کتاب ہونے کی وجہ سے اب ایک بات تو طے ہے کہ دین میں کوئی تبدیلی اب نہیں ہو سکے گی. جو دین تھا وہ مکمل ہو گیا، اللہ جیسا چاہتے تھے وہ دین مکمل ہو گیا. اللہ پاک نے قرآن میں ہی اعلان فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ اب بھی قرآن کے بالکل تکمیل کے موقع پہ، یہ جب مکمل ہو رہا تھا اس وقت یہ آیت مبارکہ آئی حج کے موقع پہ، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین مکمل کر دیا، اور اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا. تو اب یہ تین باتیں قطعی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دین مکمل ہو گیا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جو نعمت اللہ نے دینی تھی وہ اس میں عطا فرما دی ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اسلام ہی وہ دین ہے جس سے اللہ پاک راضی ہوتے ہیں. کسی اور دین سے اب اللہ پاک راضی نہیں ہوں گے، چاہے اس میں ظاہری طور پر کتنی ہی اچھی باتیں کیوں نہ ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دین جو ہے شروع ہوتا ہے ایمان سے، اور ایمان جو ہے یہ اللہ پر ایمان ہے، پھر پیغمبروں پر ایمان ہے، پھر کتابوں پر ایمان ہے، پھر فرشتوں پر ایمان ہے، جنت دوزخ آخرت پر اس پر ایمان ہے، تقدیر پر ہے. اب اس میں جس چیز سے بھی کوئی انکار کرے گا تو وہ ایمان نہیں رہے گا، جس چیز سے بھی کوئی انکار کرے گا. اب پیغمبروں کا جتنا بڑا جتنا عظیم سلسلہ ہے، اس میں سے کسی بھی پیغمبر سے کوئی انکار کرے گا جس کا نام اللہ تعالیٰ نے بتایا ہو، یعنی قرآن میں آیا ہو یا حدیث شریفہ میں آیا ہو، اگر اس سے کوئی انکار کرے گا کسی ایسے پیغمبر کے، وہ نہیں تھا پیغمبر، تو کافر ہو جائے گا. چاہے موسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے عیسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے ابراہیم علیہ السلام ہو، چاہے نوح علیہ السلام ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یقینی بات ہے. اگر ان چار کتابوں میں سے کسی بھی کتاب سے کوئی انکار کرے گا کہ نازل نہیں ہوا، تو یہ بھی کفر ہے. اس طرح جو فرشتے بتائے گئے ہیں ان میں سے بھی کسی سے بھی کوئی انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا. اس طرح ایمان کے جتنے بھی وہ ہیں حصے ہیں ان میں سے کسی سے بھی کوئی انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا. تو جب یہ والی بات ہے تو سمجھ لو کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انکار کرے گا تو کیسے مسلمان رہے گا؟ ان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری سے انکار کرے گا تو وہ مسلمان نہیں رہے گا. قرآن کے آخری کتابوں سے انکار کرے گا تو وہ مومن نہیں رہے گا. تو یہودی عیسائی اس لیے مسلمان نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ یہ آج کل چونکہ سوشل میڈیا پر اس قسم کی باتیں آتی ہیں اس لیے میں باتیں عرض کرتا ہوں کہ لوگ اس قسم کی باتیں بتاتے ہیں کہ ان میں بھی جو اچھے لوگ ہیں بخشے جائیں گے, ان کی اچائیوں کا صلہ ان کو ادھر مل جائے گا, ان کی اچائیوں کا صلہ ادھر مل جائے گا. وہاں کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے, وہاں کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے. دیکھو نا وہاں پر ہے نا قرآن پاک میں ہے کہ وہ جو کافر ہوں گے وہ کہیں گے, ان کو نظر آ رہے ہوں گے وہ جنتی, ان کو پہچان رہے ہوں گے, تو ان کہیں گے جو اللہ پاک نے آپ کو کچھ دیا ہے تو آپ ہمیں بھی کچھ اس میں عنایت فرما دیں. تو کہیں گے اللہ پاک نے ان کو کافروں پر حرام کر دیا ہے. تو جو بھی کافر ہیں ان کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا, یعنی آخرت میں ان کے فائدے کا کچھ نہیں ہوگا. یہاں ہمارا نفس ہے, نفس بھی کچھ بات کرتا ہے, اللہ تعالیٰ نے بھی کچھ بات فرمائی ہے. چوائس دونوں میں دی گئی ہے, چاہے اللہ کی مانو چاہے نفس کی مانو. اگر اللہ کی مانتے ہو تو وہاں سب کچھ ملے گا اور یہاں بھی اللہ پاک جو چاہے گا ملے گا, اور اگر نفس کی مانو گے اللہ کی نہیں مانو گے اور ایمان حاصل نہیں ہوگا تو ایسی صورت میں وہاں کچھ بھی نہیں ملے گا, جو ملے گا یہاں پر ملے گا بس. یعنی کسی نے کوئی اچھا کام تو اچھے کام کا صلہ ان کو ادھر مل جائے گا. مثلا آئنسٹائن نے بڑی محنت کی, بہت ریسرچ کیا, بہت مطلب سائنس کی خدمت کی, تو ان کو سارا کچھ مل گیا, سٹیٹس مل گیا, تعریف مل گئی, مقام مل گیا, بڑے مطلب جو لوگوں نے ان کی قدر کی, بس یہ ہو گیا نا, جس کے لیے کیا تھا وہ مل گیا. اب اس کے بعد آخرت میں ان کا کچھ بھی حصہ نہیں ہے. آخرت میں کمزور سے کمزور مسلمان جو ہونا, کمزور سے کمزور مسلمان, اس کو بھی اگر دوزخ کا عذاب دیا جائے گا تو دوزخ کا عذاب گزرنے کے بعد, مکمل ہونے کے بعد ان کو پھر جنت میں داخل کیا جائے گا, اور جیسے ہی جنت میں داخل ہوگا تو پھر سارا نظام بدل جائے گا. دوزخ میں کوئی بات مانی نہیں جاتی کسی کی, اور جنت میں کوئی بات کسی کی رد نہیں کی جاتی, جو چاہے گا اس کو ملے گا. کیونکہ جنت کا تعریف یہ ہے, وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ. جنت کی تعریف یہ ہے کہ جو تمہارا جی چاہے گا تمہیں ملے گا, جو تم منہ سے مانگو گے تمہیں دیا جائے گا, کیونکہ الغفور الرحیم کی مہمانی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان جو ہے وہ اصل میں ان کے لیے اصل جگہ ادھر ہے. یہاں تو صرف بضرورت ہے. ایک بات یاد رکھنا چاہیے, یہاں پر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بظاہر بہت مزیدار ہیں لیکن اس کے اندر بڑا نقصان ہے. مثلا میں شوگر کی بیمار کے لیے میٹھی چیز کیا ہے؟ زہر. حالانکہ میٹھی چیز بہت پسندیدہ چیز ہے, اس کو بھی پسند ہے, سب کو پسند ہے, ہمیں بھی پسند ہے, لیکن اس کے لیے نہیں ہے. بس وہ میٹھی چیز کھائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ اس کو نقصان ہو جائے گا. یہی بات ہے نا. تو اسی طریقے سے دنیا کی جو نعمتیں ہیں, دنیا کی جو نعمتیں ہیں ان میں بعض نعمتیں ایسی ہیں جس سے نقصان ہوتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ مسلمان کو نہیں دیتا, وہ اللہ تعالیٰ مسلمان کو نہیں. یعنی یہاں تک فرمایا اللہ پاک نے کہ اگر مسلمانوں کے بگڑنے کا اندیشہ نہ ہوتا کہ مسلمان ان کو دیکھ کر اپنے دین کو نہ چھوڑ دے تو میں کافروں کو سونے اور کافروں کے گھر کو سونے اور چاندی کا بنا لیتا, کافروں کے گھروں کو سونے اور چاندی کا بنا لیتا. یعنی گویا کہ اللہ جل شانہ کی منشا تو یہ ہے کہ کافروں کو سب کچھ دنیا میں مل جائے, کافروں کو سب کچھ دنیا میں مل جائے اور مسلمانوں کو وہاں سب کچھ مل جائے. لیکن چونکہ ہم کمزور ہیں, اور آج کل بھی جو مالدار لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے وہ ساری چیزیں لوگ چھوڑ دیتے ہیں, وہ اس کے سامنے جی ہاں کرتے ہیں, اور مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے جماعت تک بھی چھوڑ دیتے ہیں. ہوتے ہیں نا کوئی افسر وغیرہ آ جائے دفتر میں تو نماز تک ان کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ دنیا سے مرغوب ہوتے ہیں, دنیا سے مرغوب ہوتے ہیں. تو یہ مرغوب ہونا چونکہ ہوتا ہے, اس وجہ سے اللہ جل شانہ تو چونکہ اس کو سب سے زیادہ جانتے ہیں, تو اللہ پاک نے اتنے امتحان میں ہمیں نہیں ڈالا کہ ان کو بھی ان کی کوشش کے مطابق دیتے ہیں. جتنی ان کی کوشش ہوتی ہے ان کو دیتے ہیں, البتہ ہمیں اصل میں جو چیز ہمارے لیے مفید ہوتی وہی دیتے ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز اتنی کوشش ہم بھی کر لیتے ہیں, ہمیں بھی مل سکتی تھی, لیکن وہ ہمارے لیے مفید نہیں ہوتا, لہذا اللہ پاک اس کو روک دیتے ہیں. تو بعد میں عرض کر رہا تھا کہ پیغمبروں کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا, کتابوں کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا. اب اس کے بعد جو امت ہے ان کی ذمہ داری مطلب ان کے اوپر بہت پڑ گئی. اب یہ تمام کام جو انبیاء کہتے ہیں, دیکھیں ابھی میں نے جو تلاوت کی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چار کام بتا دیے گئے. یتلو علیہم آیات, یعنی قرآن کی آیتیں مسلمانوں کو سامنے تلاوت کرنا, صحابہ کے سامنے تلاوت کرنا, یعنی قرآن ان کو پڑھانا سمجھانا. قرآن جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے اصل میں تو وہی ہے, البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر گنجائش بھی بتائی ہے کہ اگر اتنا آگے پیچھے ہو جائے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. کیونکہ دیکھیں نا ہماری جو پشتو ہے, ایک خٹک پشتو ہے, ایک یوسفزئی پشتو ہے, تو خٹکوں کی اپنی زبان ہے, یوسفزئی لوگوں کی اپنی زبان ہے, تو اس میں یہ بات ہے کہ ایک دوسرے کے لیے زبانیں تقریباً مشکل ہوتی ہیں. لیکن بہرحال ہم دونوں کو پشتو سمجھتے ہیں, ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی پشتو, مطلب خٹک والے لکھو یا وہ لکھو, دونوں ٹھیک ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس طرح 10 لہجوں میں قرآن پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز بتا دیا. تو اب وہ ان لہجوں کا سیکھنا یہ قرأت کا فن ہے, یہ نظام قاریوں کے حوالے ہو گیا. اب قاری حضرات یہ کام کرتے ہیں, وہ ماشاءاللہ تجوید سکھاتے ہیں, قرآن کا پڑھنا سکھاتے ہیں, کوئی غلطی ایسی نہ ہو جس سے نماز ٹوٹ جائے وہ مطلب جو ہے نا وہ بتاتے ہیں. تو یہ جو ہے نا مطلب اس قسم کی جو باتیں ہیں وہ ذرا سب سامنے آتے ہیں. دوسرا کام علماء کو ذمہ لگا دیا گیا. ایک وہ کام ہے کتاب کی تعلیم, کتاب کی تعلیم یعنی قرآن, اور سنت کی تعلیم یعنی حکمت کی تعلیم, یہ علماء کے ذمہ ہے. اللہ جل شانہ نے دو بڑے سلسلے جاری کیے ہیں, ایک قرآن کا سلسلہ, ایک حدیث شریف کا سلسلہ ہے, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ ہے. تو اس کے ذریعے سے الحمدللہ جو نعمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملی تھی وہ ان سلسلوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچ رہی ہے. ہاں جی, اور یہ الانبیاء ورثۃ الانبیاء, العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہیں. اس کا مطلب یہی ہے کہ جو آپ انبیاء لے کے آئے ہیں اب علماء کرام ہم تک پہنچا رہے ہیں. لیکن یہ ساری باتیں کا تین باتیں ہو گئی نا, تلاوت قرآن ہو گیا, کتاب اور حکمت کی تعلیم ہو گئی, یہ تین سلسلے ہیں, تین باتیں ہیں. یہ تینوں باتیں جو ہیں اس کا تعلق علم کے ساتھ ہے, اس کا تعلق علم کے ساتھ ہے. یعنی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں, ہمیں گناہ ثواب کا پتہ چل جاتا ہے, غلطی نقصان کا پتہ چل جاتا ہے. اگر ہم لوگوں میں اتنی قابلیت ہوگی کہ ہم اللہ کا حکم مان سکے تو ظاہر ہے جو ہمارا عمل ہوگا وہ قبول ہو جائے گا, ثواب والا عمل ہو جائے گا. اور اگر خدا نخواستہ اپنی نلائکی سے ہم اس پر عمل نہ کر سکے تو گناہ ہو جائے گا, ہمارے خلاف نکل جائے گا. گویا کہ ابھی علم کی بات ہو گئی, آگے عمل کی بات رہ گئی. چوتھا سلسلہ کس چیز کا ہے؟ عمل کا ہے, عمل کا ہے. تو عمل کے لیے بھی اللہ پاک نے ایک نظام چلا دیا, اور وہ نظام ہے صوفیاء کرام کا. یعنی صوفیاء کرام کیا کرتے ہیں؟ وہ موانع جن کی وجہ سے انسان علم ہوتے ہوئے عمل پر عمل سے رہ سکتا ہے. مثلا میں کہتا ہوں سستی. اب انسان قرآن سن لیتا ہے صبح فجر کی نماز کی, سن علم ہو گیا نا, اس کو پتہ نماز پڑھنا چاہیے, علم ہے, نماز اس کو آتا ہے, علم ہے, اذان ہو گیا وقت داخل ہو گیا, علم ہے, اس کے باوجود نہیں اٹھ سکتا. کیوں نہیں اٹھ سکتا؟ سستی, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ سستی جو ہے اس کے لیے رکاوٹ بن گئی, علم کے باوجود رکاوٹ بن گئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سستی کو دور کرنا ضروری ہے نا, سستی کو دور کرنا ضروری ہے. دوسری بات, لالچ، حرص. اب جیسے مثال کے طور پر ایک شخص دکاندار ہے، گاہک آ گیا، ادھر اذان ہو گیا، اللہ کا بلاوا آ گیا، گاہک کا بلاوا موجود ہے، کون سا لینا چاہیے کون سا نہیں لینا چاہیے، ٹھیک ہے نا. اب اگر یہ اللہ والا ہوگا تو اللہ کے بلاوے پہ جائے گا اور گاہک سے معذرت کرے گا کہ نماز کے بعد آپ آ جائیں. الحمدللہ بازاروں میں ایسے حضرات ہیں جیسے ہی اذان ہو جاتے ہیں وہ تختی لگا لیتے ہیں، دکان نماز کے وقت میں بند رہتا ہے، کچھ اس قسم کے الفاظ لکھ لیتے ہیں تاکہ کوئی ہو تو اگر کڑا ہونا چاہے تو کڑا ہو جائے، ورنہ پھر کسی اور سے لے لیں. وہ ظاہر نظام اس طرح ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ والا جو ہے وہ پھر اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ اس وقت میری بیکری متاثر ہو جائے گی. اور جو دنیا دار ہوگا وہ اول تو نماز کے لیے جاتا نہیں ہے، اور اگر جائے گا بھی تو جماعت کو چھوڑ کے بعد میں دو تین جلدی جلدی ٹوکرے مار کے واپس آ جائے گا، یا ادھر کوئی جائے نماز بچھا کے جلدی جلدی نماز پڑھ کے اپنے آپ کو فارغ سمجھ لے گا. یہ مسئلہ ہے. تو اس میں کون سی چیز حائل ہو گئی؟ لالچ، حرص، یہ حاوی ہو گیا. حالانکہ بات بالکل پکی بات ہے، دیکھو جتنا مال بھی ہم نے کمایا ہو، اگر اللہ پاک اس کے ذریعے سے ہمارے مسائل حل نہ کرنا چاہتے ہو، کیا اس مال سے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے؟ کسی نے کہا مہنگائی، تو ایک اللہ والے نے کہا بھائی مہنگائی یقیناً ہے، لیکن اللہ نے اگر ہمیں کھلانا ہوگا، اگر مگر جو ہے نا مطلب ایک ایک کلو گندم جو ہے نا وہ ایک تولہ سونا پر ہو جائے تو اللہ پاک اتنا سونا دے دیں گے، اگر کھلانا چاہے گا نہیں کھلانا چاہے گا تو نہیں دے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعتاً اللہ پاک جب دینا چاہے تو دے دیتے ہیں، وہ نہیں دینا چاہتے تو پھر نہیں دیتے. ایک چیز ہے جو کہ کم از کم سب لوگ جانتے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں، مانتے بھی ہیں، لیکن کسی کو پتہ نہیں کہ وہ کیسے ملتا ہے، نظر نہیں آتا. وہ کیسے؟ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ ہے برکت. برکت ہوتی ہے نا، کسی کی اولاد میں برکت ہوتی ہے، کسی کے مال میں برکت ہوتی ہے، کسی کے علم میں برکت ہوتی ہے. ہاں جی، اب وہ برکت بول رہا ہوتا ہے کہ برکت ہے، لیکن لوگوں کو نظر نہیں آتا کہ کیسے. جس کے پاس ہوتی ہے اس کے پاس ہوتی ہے، جس کے پاس نہیں ہوتی اس کے پاس نہیں ہوتی. تو یہ جو برکت ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ جب انسان حلال کما رہا ہوتا ہو تو تھوڑے میں برکت دے دیتے ہیں، اور جب حرام ہوتا ہے تو بہت زیادہ میں بھی نہیں ہوتا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ نے 1 کروڑ روپے کما لیے، بہت زیادہ رقم ہے، آپ کا لیور فیل ہو گیا، ڈاکٹر نے کہا ٹرانسپلانٹ کرنا پڑے گا لیور، اس کے لیے چائنا جانا پڑے گا، 80 لاکھ کا تو لیور ہوگا، باقی تمام چیزوں پہ 20 لاکھ روپے خرچ ہو گئے. کتنے خرچ ہو گئے؟ کتنے آپ نے کما لیے؟ جس طرح آئے تھے اس طریقے سے گئے، کیا آپ کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آئیے، تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں، ساری تکلیف اس پر مزید، لیکن یہ مطلب ظاہر ہے کہ وہ چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو اب بات یہ کہ ایک شخص ہے، وہ صرف 5000 روپے کماتا ہے، لیکن اس کے سارے کام 5000 روپے میں ہو جاتے ہیں. دوسرا 5 کروڑ کماتا ہے، اس کے 5 کروڑ میں کام نہیں ہوتا. میں آپ کو خود اپنا واقعہ بتاتا ہوں. میرے سامنے ایک صاحب آئے، ایک بینک ہے، اس کے بہت بڑے افسر تھے، یعنی چیف تھے اس کے. ہاں جی، پیسہ نہیں، پیسہ جو ہاں اس کے تھے. کہتے میرا تقریباً 3.5 لاکھ روپے تنخواہ ہے، اور گھر اور تمام چیزوں کا اگر ملا دیا تو 5 لاکھ روپے بنتے ہیں، اور 10 تاریخ کے بعد میرے پاس کچھ نہیں ہوتا. کیا خیال ہے؟ کچھ محسوس ہو رہے ہیں؟ خود کہہ رہا ہے کہ 3.5 لاکھ روپے اس کی تنخواہ ہے، اور گھر وغیرہ کا سارا ملا کے 5 لاکھ روپے ہو جاتا ہے، اور 10 تاریخ کے بعد پہ ہمارا نہیں ہوتا. یہ ہوتا ہے. ہمارے ایک ساتھی ہیں، اس کے دوست تھے، وہ بینک میں ملازم تھے، تو ان کے ساتھ بھی غلط تھی. تو خیر دوست کے کہنے پر وہ اس نے وہ بینک چھوڑا اور اسلامی بینک میں چلے گئے، کم پیسوں پہ چلے گئے، یعنی کم پیسوں، ظاہر ہے اس میں تنخواہ کم تھی. تو جیسے اس بینک میں چلے گئے تو پہلے مہینے میں اس کی سیونگ شروع ہو گئی. تو کہتے ہیں بڑی عجیب بات ہے، مطلب تنخواہ تو میرے کم ہو گئی لیکن پیسے بچ رہے ہیں. یہی تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے نا, یہی تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے بعض دفعہ اپنی قدرتیں دکھاتا ہے. تو بہرحال میں آپ سے عرض کروں گا کہ یزکیہم, یہ کیا چیز ہے؟ یعنی یہ ہے پاک کرنے والا عمل, گندگی سے پاک کرنا. کون سی گندگی؟ گناہوں کی گندگی سے اور ظلمت کی گندگی سے, ان تمام چیزوں سے پاک کرنا. یعنی انسان کو عمل پہلانا, اور انسان جس جو اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے اس مطالبے کا ماننے والا بنانا, اس کو تزکیہ کہتے ہیں. اگر کسی کو اعتراض ہو تو پھر قرآن پاک کی آیت سن لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. اللہ پاک فرماتے ہیں نفس کی قسم, اس سے پہلے 6 قسمیں اور کہی ہیں. نفس کی قسم کہا کہ اللہ پاک پر, اس میں نے الہام کی دو چیزیں ہیں, ایک فجور اس کے یا نفس کے فجور, اور ایک اس کا تقوی, یہ نفس کا تقوی. اور پھر فرمایا قد افلح من زکاها, یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا. یہ بھی تزکیہ ہے, جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا. تباہ و برباد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو ویسے ہی چھوڑ دیا جیسے کہ ہے. کیونکہ نفس جو ہے یہ پیدا ہوتا ہے نفس امارہ کی حیثیت سے. نفس مطمئنہ انسان کو بنانا پڑتا ہے, اس کے لیے محنت ہے. پانی نیچے خود بہت جاتا ہے لیکن اوپر لے جانا ہوگا تو اس کے لیے محنت ہے. بغیر محنت کے پانی اوپر نہیں جا سکتا, لیکن نیچے جانے کے لیے محنت کی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے ہمارا جو نفس ہے یہ اس کو برائی میں ڈالنے کے لیے محنت کی ضرورت نہیں ہے. ادھر الحمدللہ ماشاءاللہ آپ حضرات کو اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی, آپ تشریف لے آئے. ہم جیسے بھی ہیں لیکن آپ لوگوں کی کا اچھا گمان ہے, اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اچھا کر دے, لیکن آپ چاہتے ہیں کہ اس دعا میں شامل ہو جائے الحمدللہ, اور جوڑ میں بھی ساتھی آیا ہے ماشاءاللہ. یہاں کتنے لوگ ہیں جو کہ جانتے ہیں لیکن بہرحال توفیق نہیں ہوئی, نہیں آئے, لیکن یہاں پر ڈگ ڈگی والا بجا ڈگ ڈگی بجانا شروع کر لے تو تھوڑی دیر بعد دیکھے کتنے لوگ آکڑے ہیں. صرف آواز کی دیر ہوتی ہے, کوئی دعوت نہیں ہوتی, صرف آواز کی دور ہوتی. بلکہ یہاں تک کرتے کہ جو لوگ کوئی چیز بیچنا چاہتے تو وہ ڈگڑگی بجانے پہلے شروع کر لیتے ہیں, تو لوگ آ جاتے ہیں ڈگڑگی کے لیے اور چیزیں پھر ان کو بیچ دیتے ہیں. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ اس کے لیے خود بہت آتے ہیں, اس کے لیے دعوت کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. دعوت کی ضرورت ہمیں پڑتی ہے جب باقاعدہ محنت کرتے ہیں, بتاتے ہیں یہ تمہارے فائدے کی چیز ہے, یہ ہے وہ ہے, پھر کسی کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں تو وہ تشریف لے آتے ہیں, ورنہ مطلب جو ہے وہ نہیں آتے. لیکن اس کے لیے کسی دعوت کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کا مطلب برائی جو ہے خود بخود آتی ہے. ہاں البتہ ایک کام ضرور ہے, برائی میں پڑھنے سے انسان کو وقتی طور پر خوشی مل سکتی ہے, وقتی طور پر, لیکن برائی کے بعد انسان کا دل خالی خالی ہوتا ہے اور اس کو احساس ہوتا ہے, مطلب جس کو کہتے ہیں بوجھ سا, ضمیر پہ بوجھ ہوتا ہے. ہاں جی, جبکہ نیکی میں پہلے تکلیف ہوتی ہے, پہلے تکلیف ہوتی ہے یعنی مطلب نفس کے اوپر بوجھ ہوتا ہے, لیکن اخیر میں بڑی خوشی ہوتی ہے. اب مجھے بتائیں, روزہ میں سارا دن انسان کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے نا, کچھ نہیں کہتا, لیکن روزہ افطار کرنے کے وقت کیا ہوتا ہے؟ بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے. اس لیے احادیث شریف میں بھی آتا ہے لسان فرحتان, روزہ دار کے لیے دو فرحتیں ہیں, ایک فرحت افطار کے وقت ہے, ایک اللہ سے ملاقات کا وقت. اس میں بہت بڑی ماشاءاللہ بہت بڑا پیغام ہے. اور کیا پیغام ہے؟ جس طرح روزہ ایک دن کا ہوتا ہے اور مشقت اور تکلیفیں اس میں ہوتی ہے, نفس کے اوپر قابو کرنا پڑتا ہے, اس پہ پیر رکھنا پڑتا ہے, اس طرح پوری زندگی ہمیں نفس کے اوپر پیر رکھنا ہے, اس تکلیف کو برداشت کرنا ہے. اور جیسے ہی ہم یہاں سے چھوٹ کے چلے جائیں گے اللہ جل شانہ کی ملاقات کے وقت, اس کے وقت کیا حال ہوگا؟ خوشی ہوگی نا. ہاں تو یہی بات ہے کہ یہ جو روزہ ہے یہ بھی پوری زندگی کے گوئے کے بعد. کیوں, وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جو ہے دنیا سجن المومن و جنت الکافر, دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے. کیوں, کافر آزاد ہے, جو کچھ کرنا چاہتے کر سکتا ہے, مسلمان آزاد نہیں ہے. مسلمان سوئے گا بھی تو شریعت کے مطابق, جاگے گا تو شریعت کے مطابق, کہے گا تو شریعت کے مطابق, کسی کو دے گا تو شریعت کے مطابق، کسی سے لے گا تو شریعت کے مطابق، ہر چیز میں پابند ہے، ہر چیز میں پابند ہے، جبکہ کافر پھر کچھ پرواہ نہیں، جو مرضی کر لو، یہاں پر آزاد ہے. لیکن وہ آزادی اس کو بڑی مہنگی پڑتی ہے، وہ آزادی اس کو بڑی مہنگی پڑتی ہے جس وقت پردے ہٹ جائیں گے پھر پتہ چلے گا کہ کون فائدے میں تھا کون نقصان میں تھا. تو اس وقت جو ہم لوگ ماشاءاللہ اس دنیا میں ہیں، آئے ہوئے ہیں، تو ہمیں بھی ضرورت ہے چار چیزوں کی. یہ جو انبیاء کرام کے شعبے تھے، ان چاروں کی ہمیں مستقل ضرورت ہے. اب فرق صرف یہ ہے، اب انبیاء تشریف نہیں لائیں گے، اب یہ کام بعد والے امتی کریں گے جن کو اللہ پاک جو کام دے دے. تو قاریوں کو تلاوت کا شعبہ دیا گیا، اور علم و حکمت کا شعبہ جو ہے نا علماء کو دیا گیا، اور تزکیہ کا شعبہ صوفیاء کو دیا گیا. تو صوفیاء کرام نے اس شعبے کو بہت ماشاءاللہ سنبھالا، یہاں تک کہ علماء بھی اس چیز میں تزکیہ میں صوفیاء کے اپنے آپ کو محتاج سمجھتے ہیں. مثال دیتا ہوں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، آپ جانتے ہیں نام، بہت بڑے آدمی تھے، کئی مدرسے ان کے چل رہے تھے. شیخ حرمین جو ہے نا، وہ امام حرمین کے وہ شاگرد تھے، بڑی شہرت تھی، بادشاہ اپنا جو ہے نا سواری بھیجتے تھے ان کے اوپر، وہ سواری کرنے کے لیے کہ تاکہ وہ مسند تک پہنچ جائے، برکت حاصل کرنے کے لیے اپنی سواری بھیجتے تھے. بہت نام تھا ان کا، لیکن ان کو پتہ تھا کہ ایک چیز مسنگ ہے، اور وہ کیا ہے؟ یہ طریقت والا کام، یہ مسنگ ہے. وہ کسی سے کہہ بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ کہنا ایسا ہوتا کہ لوگ منع کرتے کہ آپ نہ جائیں، آپ تو بہت بڑے آدمی ہیں، آپ تو یہ کرتے ہیں، آپ تو یہ کرتے ہیں، جس طرح لوگ باتیں بناتے ہیں. پھر تو چپ کے نکل گئے رات کو، اور 14 سال تک غائب. 14 سال میں جب اپنے مقصد کو حاصل کر لیا، پھر اس کے بعد واپس آئے. پہلے تھے ماشاء اللہ بڑے شان والے امام غزالی، پھر بعد میں فقیر امام غزالی بن گئے. ایسے فقیر بن گئے کہ ان کے ساتھ جو بادشاہ تربیت میں تھے، وہ بھی فقیرانہ زندگی اختیار کر رہے تھے. ایسے اللہ پاک نے ان کو نوازا. تو اس کا مطلب دیکھیں، علماء یہ جو ہے نا، جتنے بڑے بڑے علماء ماشاء اللہ ہم دیکھتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ماشاء اللہ حضرت سید الدین مرغشی رحمۃ اللہ علیہ کا خلیفہ ہے. ہاں جی، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا خلیفہ ہے. اس طرح بڑے بڑے حضرات جو ہے، یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کا خلیفہ ہے. اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں جا کر، جو بالکل ان پڑھ تھے، تو بیٹے نے پوچھا کہ حضرت آپ کیا کر رہے ہیں، آپ تو ماشاء اللہ خود امام ہیں، آپ ان کی مجلس میں کیا لینے جاتے ہیں؟ تو انہیں بڑا عجیب جواب دیا. انہوں نے کہا بیٹا، ہر ایک اپنے فائدے کا جگہ ڈھونڈتا ہے، مجھے ان کی مجلس میں علم پر عمل کی توفیق ہو جاتی ہے، علم پر عمل کی توفیق ہو، اس لیے میں جاتا ہوں. ان کو تو یہ جواب دیا. پھر کسی اور عالم نے پوچھا، حضرت آپ ان کے مجلس میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو خود امام وقت ہے. فرمایا بھائی، میں عالم بالقرآن ہوں گا، میں عالم بالقرآن ہوں گا. وہ عالم باللہ ہے، میں قرآن جانتا ہوں، وہ اللہ جانتا ہے، میں ان کے مجلس میں کیوں نہیں جاؤں؟ یہ کون کہتا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شعبے میں علماء بھی صوفیاء کے ساتھ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اسپیشلائزیشن ہے. جیسے انجینئر کو ضرورت ہوتی ہے ڈاکٹری میں، جب بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے، کسی انجینئر کے پاس جاتے؟ انجینئر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ ظاہر وہ بیماری ہے، تو بیماری میں تو ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے جو شعبہ جس کا ہے، اسی شعبے میں اس سے کام لیا جاتا ہے. تو یہ شعبہ جو ہے، اس میں ماشاءاللہ جو صوفیاء کرام ہیں، جن کو اللہ پاک نے قبول فرمایا تھا، ان کو لوگوں کے لیے ذریعہ بناتے ہیں. اب اصل بات پہ کی طرف آتا ہوں، وقت بہت کم ہے. اس وقت اس دور کے اندر کیا پوزیشن ہے؟ اس دور کے اندر مدرسے تو الحمدللہ کسی نہ کسی درجے میں ہیں، کسی نہ کسی درجے میں ماشاءاللہ موجود ہے. اسکول اور کالج جتنے نہیں ہیں، ان سے زیادہ ہونے چاہیے، لیکن بہرحال پھر بھی آپ کو شہر میں مدرسے مل جائیں گے، ہر شہر میں مدرسے مل جائیں گے. کیا ہر شہر میں خانقاہیں ہیں؟ اچھا مجھے بتاؤ، علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ضرورت ہے. اب ضرورت کا تعلق علم کا تعلق مدرسے کے ساتھ، عمل کا تعلق خانقاہ کے ساتھ ہے. تو اب خانقاہیں اگر کم ہے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اچھا اب یہ بتاؤ آج کل کے دور میں پورے دور کے مقابلے میں شر کم ہے یا زیادہ ہے؟ زیادہ ہے نا. اور شر کو دور کرنے کے جو ذرائع ہیں جیسے خانقاہ وہ کم ہے یا زیادہ ہے؟ تو اب بتاؤ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ شر اور زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلے گا, شر اور تیزی کے ساتھ پھیلے گا. قابو کرنے کے لیے جو نظام تزکیہ ہے اس کو سنبھالنا پڑے گا, اس پر ایمرجنسی گراؤنڈ پہ کام کرنا پڑے گا. یہی ایمرجنسی حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نافذ کی تھی. وہ جو مختلف جگہوں پہ جایا کرتے تھے اور وہ اعتکاف کیا کرتے تھے اور خانقاہی چلے وہاں پر کیا کرتے تھے, اسی وجہ سے کہ ان کی ایمرجنسی لگی تھی. خود فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکریا کا دل تو یہاں آنے کو بہت چاہتا ہے لیکن میرے جی چاہے کہ ان سے کچھ اور کام لیا جائے, کچھ اور کام بھی لیا جائے. تو حضرت گنگو رحمۃ اللہ بھی پاس تھے, فرمایا جی ہاں میرے بھی جی چاہتے کہ ان سے کچھ اور کام بھی لیا جائے. تو کام کون سے لیا گیا؟ آخری چار پانچ سال میں یہی کام لیا گیا. تو یہ دیکھو اتنے بڑی ولی اللہ سے زندگی کے آخری حصے میں حضرت کی میں نے زیارت کی ہے, اسی فیصل آباد میں زیارت کی ہے, حضرت کو چار آدمی اٹھاتے تھے, اتنے کمزور تھے, چار آدمی ان کو اٹھاتے تھے. اس حالت میں حضرت نے پانچ جگہوں پر اعتکاف کیا, ایک ایک چلا اعتکاف کیا. کہاں پر؟ چار جگہ کفرستان ہیں, انگلینڈ, جنوبی افریقہ, برما اور انڈیا, اور ایک جگہ مسلمانوں کا ہے پاکستان, وہاں پر صرف ایک دفعہ تشریف لائیں. تو اب بتاؤ کہ کس حد تک. اور حضرت کو جب پتہ چلتا کہ خانقاہ کوئی بنانا چاہتے ہیں, فرماتے میں اپنے خرچ سے آؤں گا, اپنے اگر کوئی ان کو حضرت کو بنانا چاہتا تو شرط یہ ہوتی کہ خانقاہ بناؤ گے, اگر وہ مان لیتا کہ فرماتے پھر میں اپنے خرچ پہ آؤں گا. اور ان کی خدمت بھی کرتے ہیں, سبحان اللہ. اور یہ بھی بتا دوں اس کا اللہ تعالیٰ نے کتنا اعزاز دیا کہ جہاں پر حضرت اعتکاف فرماتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو فرماتے خواب میں کہ ان کے پاس یہ پیسے لے جاؤ, یہ ان کے فلاں چیز کے لیے ہے. ہر دفعہ ایسا ہوتا رہا. تو اس کا مطلب ہے کہ نظام کون چلا رہے تھے؟ ادھر سے ساری چیزیں طے ہو رہی تھی نا. تو اس سے پتہ چلا کہ اس نظام کی ضرورت کتنی زیادہ ہے اور کتنا مطلب اس کے اندر کام کرنا ہے. تو اس وقت ہم نے بھی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو تھوڑا سا کام شروع کیا ہے وہ اسی لیے شروع کیا ہے کہ ہم لوگ بھی تھوڑا سا اپنا حصہ ڈال سکے اور کہہ سکے کہ ہم بھی خریداروں میں, ہم بھی مطلب اس راستے پہ چلنے والوں میں. کوشش اور محنت ہمارا کام ہے, بس قبولیت تو اللہ کے پاس. تو اس وجہ سے میں عرض کرتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگ خانقاہ میں ایک جوڑ ہر ہفتے کرتے ہیں. وہ جوڑ ہوتا ہے 12 گھنٹے کا, 12 گھنٹے کا جوڑ ہوتا ہے عصر سے لے کے اشراق تک. ہفتے کے عصر سے شروع ہو جاتا ہے, اتوار کے اشراق تک ہوتا ہے جیسے ابھی ٹائم ہے. اور پھر مہینے میں ایک جوڑ 24 گھنٹے کا, اور 3 مہینے میں 3 دن کا ہوتا ہے. 3 مہینے میں ایک جوڑ 3 دن کا ہوتا ہے. 2 جوڑ تو ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ خلفاء کے ساتھ ہوتے ہیں اور 2 جوڑ ہمارے اپنے ہوتے ہیں. تو ان میں ایک جوڑ جو پنجاب والا ہے وہ یا فیصل آباد میں ہوتا ہے یا لاہور میں ہوتا ہے. تو اس دفعہ فیصل آباد میں تھا, پچھلی دفعہ لاہور میں تھا. اور ایک جوڑ مری میں ہوتا ہے جو گرمیوں کا ہوتا ہے. یہ ہم نے اس لیے کی تاکہ یہ چیزیں کم از کم متعارف ہو جائیں, مختلف علاقوں میں متعارف ہو جائیں. باقی اصل میں محنت تو ہر ایک کی اپنی اپنی ہے, لیکن یہ کم از کم تعارف تو ہو, تعارف تو ہو. تو یہ تعارف کے لیے ہمارا یہ اس طرح ہے. اب یہاں پر جتنا کام ماشاءاللہ ہوا ہے, کام تو یہ ادھر بھی ہو سکتا تھا, رولپنڈی میں نہیں ہو سکتا تھا, وہاں جمع ہو کر ہم کرتے, کوئی مشکل نہیں تھا, باہر نکلنے کی ضرورت بھی نہیں تھی. اور خانقاہ میں لوگ بھی آتے ہیں, یہ نہیں کہ لوگ نہیں آتے, وہاں ہو سکتا تھا. لیکن ہم یہاں کیوں آئے بھائی؟ ہم نے جمع تو ہونا ہے, ہم نے کام تو کرنا ہی ہے, لیکن چلو ایک ایسی جگہ پہ کر لے جہاں اور لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ یہ کام کرنا ہے اور ایسا کرنا ہے, تو چلو وہ بھی ساتھ ہو جائیں گے. تو اس دفعہ یہاں کی باری تھی کہ یہاں کے حضرات کو, اب ماشاءاللہ یہاں پر آئے ہیں, چاہے کس طریقے سے بھی آئے ہیں, چاہے جوڑ میں آئے, چاہے ویسے دعا میں شامل ہونے کے لیے, لیکن پیغام ضرور لے کے جائیں. اور وہ یہ کہ یہ کام 2 گھنٹے 4 گھنٹے کا نہیں ہے, یہ عمر بھر کا کام ہے, عمر بھر کا کام ہے, اس کو کرنا ہے. اور ایک بات اور بھی آپ کو بتاؤں، اگر آپ کسی چیز کی حقانیت معلوم کرنا چاہے تو دیکھو شیطان کس چیز کے خلاف ہے زیادہ، شیطان کس چیز کے خلاف ہے زیادہ. مجھے یاد ہے، مجھے میرے ساتھی بتا رہے ہیں جو ادھر موجود ہیں، وہ کہتے ہیں بعض دفعہ ہم خانقاہ آنے چاہتے ہیں اور ایسے کام پڑ جاتے ہیں کہ بالکل خانقاہ آنا ہمارے لیے مشکل نہیں بلکہ تقریباً ناممکن سا ہو جاتا ہے. تو کہتے جب بار بار ایسا ہونے لگا تو ہم نے کہا بھائی ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں، ہم صرف خانقاہ کو ہاتھ لگانے کے لیے جا رہے ہیں، پھر واپس آ جائیں گے. لیکن جائیں گے ضرور، چاہے کوئی بھی کام ہو، لیکن ہم نے خانقاہ کو ہاتھ لگانا ہے. اور جیسے خانقاہ میں پہنچ جاتے بس بات ٹھیک ہو جاتی، بس بات ختم ہو جاتی. تو شیطان نہیں چھوڑتا، شیطان نہیں چھوڑتا اس کام کے لیے. بہت زیادہ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ذکر کی فروغ کی ہے، اور سب سے زیادہ مخالفت شیطان ذکر کا کر رہا ہے. کر رہا ہے نہیں کر رہا، سب سے زیادہ مخالفت ذکر کی مخالفت کر رہا ہے، ذکر کی کر رہا ہے. ذکر نہیں ہونا چاہیے، یقین جانے بعض جگہ پر آپ ذکر کی بات کریں گے ماتھے پہ بل پڑ جائیں گے، سوچنا شروع کیا پتہ نہیں کون ہے، یہ کون سی باتیں کر رہا ہے. ذکر کی اتنی سخت بغض ہے بعض لوگوں کے دلوں میں، تباہی ہے تباہی. ذکر کے لیے بغض کو نکالو، دل سے نکالو نہ تباہ ہو جاؤ گے. بہت خطرناک بات ہے ذکر کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ، جس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ روز شکر ہو وسک اللہ ذکر کثیرا ہو سب بے بک رہتا ہوں اسیرا. اور یہ فرمایا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات للألباب الذين يسألون الله قياما وقعودا ولا جنوبا يتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللہ پاک نے ان لوگوں کو عقل مند فرما دیا جو ذکر و فکر کرتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، پس مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا. تو ذکر اتنی قیمتی چیز، جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندہ اور مردہ ہونے، مطلب جو ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے ایسا ہے جیسے کہ زندہ مردہ. جب یہ صورتحال ہے جس پہ ہماری پوری روحانی زندگی کا دار و مدار ہے، اس کی اگر مخالفت ہو گئی تو ہم کدھر جا رہے ہوں گے. تو یہ اصل میں اس سمجھو کہ شیطان اس چیز کا اتنا زیادہ دشمن ہے. میں شیطان کی جس کو کہتے ہیں نا وہ بات کی وزن کا میں آپ کو بتا دوں، شیطان نے کہا تھا اے اللہ جن کی وجہ سے میری حالت ہو گئی، میں ان کے راستے میں بیٹھ جاؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، ان میں تو بہت کم کو میں تیرے طرف نہیں آنے دوں گا، تو بہت کم کو اپنا شکر گزار پائے گا، بہت کم کو. اب دیکھو شیطان نے کہا ہے صبر لوگ کر لیتے ہیں شکر نہیں کر سکتے، صبر لوگ کر لیتے ہیں شکر نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ شیطان کا زور ہے. اس وجہ سے اس شیطانیت سے بچنے کے، چونکہ ذکر کے ذریعے سے شیطان کا توڑے، تو ذکر میں آنا چاہیے. اور پھر اگر کوئی کہتا ہے بھائی یہ نہیں ٹھیک ہے جی، یہ ذکر تو صحیح ہے لیکن یہ جو اصلاحی ذکر ہے کہاں سے نکلا ہے، تو میں آپ کو بتا دوں جب ہندوستان پر بالکل تباہی کا وقت آ گیا تھا اور اسلام بہت اجنبی ہو گیا تھا اور اکبر کے دین الہی نے سارا کچھ سائڈ لائن کر دیا تھا، اس وقت ایک فقیر کے ذریعے سے اللہ پاک نے اس دین کو بچانے کا اہتمام کیا تھا، جن کا نام تھا مجدد الافثانی رحمۃ اللہ علیہ. نام سنا ہے نا مجدد الافثانی رحمۃ، ان کی بات میں سناتا ہوں آپ کو کہ وہ ذکر کے بارے میں کہتے ہیں، اس ذکر کے بارے میں جو ہم کر رہے ہیں، اس ذکر کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. حضرت نے فرمایا عام طور پر ذکر سے درود شریف افضل ہے، عام طور پر ذکر سے درود شریف افضل ہے، کیونکہ درود شریف میں دعا بھی ہے، درود بھی ہے اور ذکر بھی ہے. لیکن جو ذکر مشائخ دیتے ہیں وہ درود شریف سے بھی افضل ہے، جو ذکر مشائخ دیتے ہیں وہ درود شریف سے بھی افضل ہے. پھر ہماری آنکھیں کھل گئی کہ یہ کیا چیز ہے. فرمایا اس لیے کہ اصلاح فرض عین ہے. اصلاح کیا ہے؟ فرض عین ہے. تو جو چیز فرض عین کے لیے ذریعہ ہو اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ فرض عین ہے، اصلاح فرض عین ہے. مجھے آپ بتا رہے ہیں اپنے پیٹ پالنا لازم ہے نا، تو نوکری کس لیے کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں نا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈیوٹی کہتے ہیں نا، میں ڈیوٹی کرتا ہوں. ٹھیک، کیوں؟ میں اپنے پالنے کے لیے جو انتظام ہے میں وہ کر رہا ہوں، کیونکہ ذریعہ ہے اس کا. تو اسی طریقے سے جو یہ مطلب جو اصلاح ہے وہ فرض عین ہے، لیکن یہ جو ذکر ہے اس کے لیے ذریعہ ہے. تو بس یہی والی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ مشائخ کے ساتھ جڑو, مشائخ کے ساتھ جڑو, فائدہ اسی میں ہے. ان کی باتیں مانو, ان کی صحبت میں بیٹھو اور اپنی اصلاح ان سے کرواؤ. اور بس ایک نصیحت آپ کو اور کرتا ہوں کہ جسے انسان بہت پیچھے ہو جاتا ہے, بہت پیچھے ہو جاتا ہے, اس میں نہ آنا, اس جال میں نہ, وہ بھی شیطانی جال ہے. اور وہ یہ کہ تھوڑا سا جب مشائخ کے ساتھ لوگ اٹھنا بیٹھنا شروع کر لیتے تو خلافت کا ہو جاتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے, خیال ہو جاتا ہے کہ میں خلیفہ بن جاؤں گا. یہ بھی شیطانی خیال ہے, سمجھ میں آ گئی نا بات. خلافت کے لیے نہ کرو, خلافت کے لیے نہ کرو, اللہ کے لیے کرو. میں اللہ والا بن جاؤں, اللہ کے بن جاؤں, میں اللہ کے دین پر چلنا شروع کر لوں. بس صرف اتنی بات ہو, اس کے لیے کوئی اور بات نہ ہو. کیونکہ اگر آپ کا یہ خیال ہوگا تو آپ اپنی تمام چیزوں کو داؤ پر لگا رہے ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں یکسو ہونا چاہیے کہ ہمیں ہر کام اللہ کے لیے کرنا چاہیے, لا الہ الا اللہ, اور محمد رسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کرنا چاہیے, اور اس کے لیے جو موانع ہیں ان کو دور کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کر لیں. ایسے لوگوں کے پاس جانا ضروری ہے. ایسے لوگ کی نشانی میں بتاتا ہوں جو نئے لوگ ہیں, پرانے لوگوں کو تو معلوم ہے, نئے لوگوں کو بتاتا ہوں. آٹھ نشانی ہیں ان کی. پہلی بات کہ وہ اہل سنت والجماعت میں سے ہو, یعنی عقیدہ ان کا صحیح ہو. دوسری بات, فرضین درجے کا علم رکھتے ہو. تیسری بات, فرضین درجے کا علم پر عمل کرتے ہو. چوتھی بات, ان کی صحبت کا سلسلہ آپ سے ان کی صحبت تک پہنچتا ہو, کوئی انقطاع نہ ہو. پانچویں بات, کسی صاحب نسبت نے ان کو اجازت دی ہو. چھٹی بات, اس کا فیض جاری ہو. فیض جاری ہونے کا مطلب یہ کہ ان کے سامنے آ کر ان کے ساتھ بیٹھ کر اپنے عیوب نظر آتے ہوں. اور ساتویں بات, کہ مروت نہ کرتا ہو, اصلاح کرتا ہو. اور آٹھویں بات, کہ ان کے مجلس میں بیٹھ کر اللہ یاد آتا ہو اور دنیا کی محبت کم ہوتی ہو. بس یہ بات ہے. اگر یہ آٹھ نشانی آپ کسی میں پا لیں, پھر مزید آگے پیچھے بات نہ ہو. اس میں کرامات نہ ڈھونڈیں, یہ لازمی نہیں ہے. ان میں کشفوں کا انتظار نہ کریں, یہ بھی لازمی نہیں ہے. اصل چیز یہی ہے جو میں نے بتایا, آٹھ نشانیاں, ان کو ڈھونڈو. پر جب ہو جائے گا پھر ان کے ساتھ ہو جاؤ, پھر ان کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ جل شانہ ہم سب کو نصیب فرما دے. دیکھو حضرت عمر ہارون رحمۃ اللہ علیہ اپنا پورا ایکسپیرینس بیان کر رہے ہیں ایک شعر میں. فرماتے, قال را بگزار مرد حال شو, پیش مرد کامل پامال شو. اپنے قال یعنی اپنی باتوں کو ایک طرف رکھ دو اور جو ہے نا مرد حال بن جاؤ, یعنی عمل کرنے والا مرد بن جاؤ. اور فرمائے اس کے لیے کسی شیخ کامل کے سامنے اپنے آپ کو پامال کر دو. بس تو بس یہی, میں اسی میں کامیاب ہوں گے تو بس ہمارا کام ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب دعا کرتے ہیں, ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں, تین دفعہ سن رہا تھا کہ اپنے سلسلے کے بزرگوں کو اس حال ثواب کر لیں, پھر اس کے بعد شروع کریں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. يا الله جو تلاوت کی ہے اور جو بات ہوئی ہے اللہ العالمین تو اس کو قبول فرما دے. اس کا ثواب ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, جملہ صحابہ کرام, جملہ پیغمبروں کو, جملہ صحابہ کرام کو, ہمارے چاروں سلسلے کے مشائخ کو اور ماں باپ اجداد کو پہنچا دے. اور یا اللہ ان کی فیض و برکات سے مکمل اور وافر سے عطا فرما دے. یا اللہ العالمین ہم کمزور لوگ ہیں, اپنی کمزوریاں ساتھ رکھتے ہیں. یا اللہ العالمین یہاں پر بھی جو کمزوری ہوئی یا اللہ معاف فرما دے. مسجد کی ناقدری ہوئی اللہ معاف فرما دے. یا اللہ العالمین اس بڑے راستے کی ناقدری ہوئی معاف فرما دے. یا اللہ العالمین سننے میں ناقدری ہوئی اللہ معاف فرما دے. بولنے میں ناقدری ہوئی اللہ معاف فرما دے. یا اللہ آنکھوں کے ذریعے سے, کانوں کے ذریعے سے, زبان کے ذریعے سے جو قصور ہوئے اللہ معاف فرما دے. یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب گناہوں سے توبہ کرتے ہیں تیرے فضل و کرم سے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے یا اللہ علیہ وسلم توبہ کو قبول فرما دے. ہم تمام گناہوں سے, چھوٹے یا بڑے, ہمیں معلوم ہے نہیں, قصدن ہوئے, خطا سے ہوئے, ظاہر کے, باطن کے, یا اللہ ان تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم پھر آئندہ گناہ نہیں کریں گے. اگر غلطی سے کوئی گناہ ہو گیا تو فوراً توبہ کریں گے. یا اللہ اب ہم تیرا بننا چاہتے ہیں, تو ہمارا ہو جا, میں اپنا بنا دے. یا اللہ العالمین اس کے لیے جس علم کی ضرورت ہے وہ علم ہمیں نصیب فرما دے. یا اللہ العالمین اس کے لیے جس صحبت کی ضرورت ہے وہ صحبت کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ العالمین اس کے لیے جو سمجھ کی ضرورت ہے وہ سمجھ ہمیں عطا فرما دے. یا اللہ ہمارے دلوں کو قبول فرما دے. اور اس کو قلب سلیم بنا دے. یا اللہ ہمارے نفسوں کو پاک کر دے, اور یا اللہ ہمارے نفسوں کو نفس مطمئنہ بنا دے. یا اللہ ہماری عقل کو سمجھ عطا فرما دے, اس کو عقل فہیم بنا دے. یا اللہ اپنی رضا کی دولت عظیم عطا فرما دے. یا اللہ العالمین ہمیں ہر خیر عطا فرما دے, ہر شر سے محفوظ فرما دے. ہمارے دلوں کے اندر جو جائز آ جاتے ہیں ان کو پورا فرما دے, اور جو ناجائز آ جاتے ہیں اسے ہمارے دلوں کو فارغ فرما دے. ہمیں مستجاب الدعوات بنا دے. یا اللہ جن نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, سوچے, توقع رکھتے ہیں, سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے. یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت پاک میں اپنا دیدار پاک عطا فرما. اور یا اللہ جب تو فرمائے گا کہ میں تم سے راضی ہوا پھر کبھی ناراض نہیں ہوں گا, اے اللہ ان خوش نصیب لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما دے. عمل نامہ دائیں ہاتھ سے نصیب فرما دے. حسن خاتمہ کی عظیم دولت سے سرفراز فرما دے. یا اللہ موت کی سختی سے, عذاب قبر سے, پولیس رات کے مشکلات سے, جہنم کے آگ اور دھوئے سے, اور حشر کی رسوائی سے ہم سب کو نجات عطا فرما. یا اللہ جتنے مسلمان فوت ہو چکے سب کی مغفرت فرما, جو ہمارے قابل دنیا سے گئے ان کے درجات بہت بلند فرما, ان کی فیض و برکات سے مکمل اور وافظ عطا فرما, اور جو ہمارے قابل ابھی حیات ان سے زیادہ سے استفادے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو مستجاب الدعوات بنا. جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, سوچے, توقع, سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے. یا اللہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے, تو اپنے فضل و کرم سے اللہ میں اپنے محبوبین میں, محبین میں, مقربین میں, اور یا اللہ المتقین میں, اور صدیقین میں, صادقین میں شامل فرما دے. یا اللہ العالمین, یا اللہ العالمین ہمیں علم نافع عطا فرما, اس پر عمل صالح عطا فرما دے, اس میں اخلاص نصیب فرما, اس کو قبول فرما دے, اس پر راضی ہو جائے, اس راضی کو پر ناراض نہ ہوں. پاکستان کو ریتی دن تک اسلام کا قلعہ بنا. جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا اس مقصد کے لیے قبول فرما. جو بھی اس مقصد سے اس کو اٹھانا چاہتے ہیں, توڑنا چاہتے ہیں, وہ ان کی ہدایت عطا فرما. اگر ہدایت ان کی یا اللہ العالمین قسمت میں نہیں تھی, پھر ان کو یا اللہ العالمین عبرت کا نمونہ بنا دے. یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے یا الحرمین شریفین کی بالخصوص حفاظت فرما دے. یا الحرمین شریفین کی طرف جو بری نگاہ سے دیکھتا ہے, یا اللہ تو اپنے ان کی سازشوں کو ان کے اوپر یا لوٹا دے. اور یا اللہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے ان کو عبرت کا نمونہ بنا دے. عالم اسلام کی مظلوموں کی مدد فرما دے. جتنے بھی مسلمان مظلومین ہیں, اللہ ان کو ظلم سے نجات عطا فرما دے. جو ظالم ہیں ان کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما, اور جو توبہ نہیں کرنا چاہتے پھر ان ظالموں سے ان مظلوموں کا انتقام لے لے. یا اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما دے, برما کے مسلمانوں کی مدد فرما دے, یا اللہ شام کے مسلمانوں کی مدد فرما دے, چچینا مسلمانوں کی مدد فرما, افغانستان, کشمیر, اور یا اللہ العالمین جہاں جہاں پر بھی مسلمان پریشان, سب مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ العالمین جو مسلمان غلام ہیں ان کو غلامی سے نجات عطا فرما دے, آزاد فرما دے. اور یا اللہ العالمین جو مسلمان پریشان, ان کو پریشانی سے نجات عطا فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر جو مشکلات ہیں یا اللہ العالمین ان کو دور فرما, ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما, ہمارے مشکلات کو آسانی سے مبدل فرما دے, ہماری سستی کو چستی سے مبدل فرما دے. یا اللہ العالمین ہمارے بیوقوفی کو یا اللہ العالمین فقاحت سے مبدل فرما دے. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, اس راضی کے پر ناراض نہ ہو. یا اللہ العالمین, یا اللہ العالمین جن کی جو جو بھی یا اللہ العالمین ضرورت ہے ان کی ضرورتوں کو پوری فرما دے. کسی کی رزق مسئلہ ہے تو بہترین رزق عطا فرما, کسی کے اولاد کا مسئلہ ہے تو اچھے اولاد عطا فرما, جن کے اولاد نہ فرمائے ان کو فرما بردار بنا دے. اور یا اللہ العالمین جو شادی کرنا چاہتے اور اچھی جگہ نہیں مل رہے ان کو اچھی جگہ عطا فرما دے. یا اللہ العالمین جو روزی کا مسئلہ ہے سب کے برکت اور یا اللہ حلال روزی عطا فرما دے. اور یا اللہ العالمین جن کے جو بھی اللہ العالمین دل میں مقصد ہے, یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان کے مقاصد کو پورا فرما دے. اس پورے علاقے کو یا اللہ العالمین اپنے دین متین کے لیے قبول فرما دے. یا اللہ العالمین جن کو سمجھ ہے ان کو یہ بات سمجھا دے کہ یہ باقی جو نہیں سمجھتے ان تک یہ بات پہنچا دے. یا اللہ العالمین تو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دین کے اوپر یا اللہ دل سے چلنے اور چلانے والا بنا دے. اپنے حبیب پاک ہم کے ساتھ سچی محبت عطا فرما, اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ سچی محبت عطا فرما, اپنے حبیب پاک کے مبارک سنتوں کے ساتھ سچی محبت فرما, ان سنتوں پر عمل کرنے کی پورے عالم کے اندر پھیلانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما دے. یا اللہ شر کو ہم سے دور کر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک ونبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذ من عبدک ونبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان ولا حول ولا قوۃ الا بک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, والسلام علی المرسلین, والحمد لله.